السلام علیکم، ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان نگہت امان، اور میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت جیلانی بھی حاضر خدمت ہے، اور صدائے جہاں کا ایک نیا شو لے کر۔ آپ جانتے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش ہے۔ نگہت، کیسی ہیں آپ؟
میں بس تھوڑی سی ٹھیک ہوں، تھوڑی سی بیمار ہوں۔ موسم یہاں پہ تھوڑا چینج ہو رہا ہے، آپ کو معلوم ہے سردیاں آنے والی ہیں، بلکہ شام شام میں تو آ چکی ہیں، تو اس وجہ سے تھوڑا سا جو سیزنل فلو وغیرہ ہے، بس دعا کریں بہتر ہو جائے۔ آپ بتائیں، آپ کیسی ہیں؟
یہاں پر بھی ایسے ہی ہم کہا کرتے ہیں کہ موسم کا رولر کوسٹر، کہ ایک دن اگر ٹیمپریچر 80 ہے تو دوسرے دن 60 ہو جائے گا، 20 ڈگری ٹیمپریچر گرتا ہے، چڑھتا ہے، گرتا ہے، اس طرح۔ تو اس کی وجہ سے جو فلکچویشن ہوتی ہے ٹیمپریچر، درجہ حرارت میں جو ایک دم اتار چڑھاؤ آتا ہے، اس سے بھی طبیعت میں کافی خرابی آتی ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ بہت ٹھنڈے کمرے سے اگر آپ باہر نکل گئے اور گرمی ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو پرابلم ہو سکتا ہے۔ تو چلیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے جو رپورٹیں آپ کو سنوا رہے ہیں، کچھ ایک مختصر سا تعارف ان کا کراتے چلیں۔ عراق میں حکومت مخالف مظاہرے اور پرتشدد احتجاج میں گزشتہ چند روز میں 100 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 6000 سے زائد زخمی ہیں۔ وزیراعظم کی طرف سے اصلاحات متعارف کرانے کے اعلان کے باوجود صورتحال پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ تو ایک تفصیلی تجزیہ پیش کریں گے۔ پھر امریکہ میں صدر کے خلاف مواخذے کی کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے، اور حزب مخالف ڈیموکریٹ پارٹی سلسلے میں چھان بین جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ مواخذہ ہے کیا اور اس کی تاریخ کیا ہے؟ ایک تفصیلی رپورٹ سنیے گا۔ پھر یہاں امریکہ کی روزمرہ زندگی کے کئی دلچسپ پہلو ہیں۔ فوڈ ٹرکس کا تصور بڑا پرانا ہے مختلف ملکوں میں، لیکن آج کل امریکہ میں بھی فوڈ ٹرکس کا بزنس خوب پھل پھول رہا ہے۔ ایک دلچسپ رپورٹ آپ کے لیے پیش کریں گے۔ پھر آئیں گے ہم فوک میوزک یا لوک موسیقی پر، اپنی کشش ہے اس کے اندر۔ دنیا بھر میں مقامی سطح پر موسیقی کے صنف کو چنا جاتا ہے، اور لوگ بے حد پسند بھی کرتے ہیں کیونکہ اس میں روایت و ثقافت کی بھی عکاسی کی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ لوک موسیقاروں کی نئی نسل اس کو کس انداز میں قبول کر رہی ہے؟ ایک رپورٹ سنیے گا۔ اب چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیوز میں، جہاں نگت ہمیں بتائیں گی کہ آج وہ ہمیں کیا رپورٹیں سنوا رہی ہیں۔ جی نگت،
بہت شکریہ بہجت۔ ریڈیو نیوز نیٹورک سے بھی آج ہم مختلف موضوعات پر اپنے سامعین کے لیے رپورٹس لے کر آئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے پلاسٹک کے شاپنگ بیگز کی پابندی کے حوالے سے۔ سندھ حکومت نے 1 اکتوبر سے صوبے میں پلاسٹک شاپنگ بیگز کے استعمال پر پابندی عائد کی ہے، جبکہ اس سے قبل اسلام آباد میں بھی یہ اقدام اٹھایا گیا۔ اس کا مقصد ماحول کی بہتری ہے۔ اسی حوالے سے ایک رپورٹ آپ کو سنوائیں گے، متعلقہ اداروں کے نمائندوں سے گفتگو ہوئی ہے اس رپورٹ میں۔ اس کے بعد ہم آپ کو لیے چلیں گے سوات، جہاں پر آپ کو ایک ایسے نرسری فارم کے حوالے سے بتائیں گے جہاں پر نہ صرف ہر موسم کا پودا دستیاب ہے، بلکہ لوگوں کو پودے اگانے کا گر بھی سکھایا جاتا ہے۔ سوات کے بعد ہم رخ کریں گے سندھ کا، اور آپ کو ہم سیر کے لیے لے کر جائیں گے مکلی شہر میں، شہر خاموشاں کی سیر کے لیے۔ اس کی تاریخی اہمیت بھی آپ کو ہم بتائیں گے، اور پروگرام کے آخر میں حسب معمول آپ کے لیے ہم پیش کریں گے شو بز راؤنڈ اپ۔ تو یہ تھا ریڈیو نیوز نیٹورک کی آج کی رپورٹس کا مختصر سا خلاصہ۔ پروگرام میں اب رپورٹ سنوانے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور پہلی رپورٹ آپ وائس آف امریکہ سے سنیں گے۔ یہاں پر اس سے پہلے ایک خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے چلیں۔ ایران نے فٹ بال کے عالمی گورننگ باڈی فیفا کی دھمکی کے زیر اثر 40 برس بعد خواتین کو فٹ بال اسٹیڈیم میں جانے کی اجازت دے دی ہے۔ فیفا نے گزشتہ ماہ ایران سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ خواتین کو غیر مشروط طور پر اسٹیڈیم میں آنے کی اجازت دے۔ فیفا نے دھمکی دی تھی کہ اگر تہران نے خواتین سے متعلق مثبت فیصلہ نہ کیا تو ایران کو فیفا سے باہر کر دیا جائے گا۔ واضح ہے کہ فیفا کی جانب سے مذکورہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا جب ایک لڑکی نے اسٹیڈیم میں داخل ہونے کے لیے لڑکوں والا لباس زیب تن کیا تھا، لیکن اس کی شناخت ظاہر ہو گئی۔ بعد ازاں گرفتاری کے ڈر سے اس لڑکی نے خود سوزی کر لی تھی۔ سرکاری میڈیا کے مطابق 2022 کے ورلڈ کپ کوالیفائنگ میچ ایران اور کمبوڈیا کے ٹیموں کے درمیان آزادی اسٹیڈیم میں ہوگا۔ اس ضمن میں بتایا گیا ہے کہ حکومتی اعلان کے 1 گھنٹے بعد ہی تمام ساری ٹکٹس فروخت ہو گئی۔ اسٹیڈیم میں خواتین کی علیحدہ نشستیں ہوں گی، اور 150 خاتون پولیس اہلکار بھی تعینات ہوں گی۔ ایرانی خواتین اور لڑکیوں پر 1981 میں مردوں کے کھیلوں میں شرکت پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، تاہم دیگر ممالک کی خواتین کو اس طرح کے میچوں میں شرکت کی اجازت دی جاتی رہی ہے۔ تو اس خبر کے بعد اب ہم پروگرام کی پہلی رپورٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور تفصیلات ہم بہجت جی سے معلوم کرتے ہیں. تو بہجت جی بتائیے رپورٹ کی تفصیلات.
بہت شکریہ نگہت. عراق میں جاری حکومت مخالف مظاہروں اور پرتشدد احتجاج کے دوران مرنے والوں کی تعداد 100 سے تجاوز کر چکی ہے. عراق میں مہنگائی، بے روزگاری اور ناقص طرز حکمرانی کے خلاف دارالحکومت بغداد سمیت ملک کے دیگر شہروں میں پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ جاری رہا. وزیر اعظم عادل عبد المہدی کی طرف سے کرپشن اور بے روزگاری کے خاتمے اور نئی اصلاحات لانے کے اعلان کے باوجود احتجاجی مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے. یکم اکتوبر سے یہ مظاہرے شروع ہوئے تھے اور اس دوران سیکورٹی فورس سے جھڑپوں کے نتیجے میں 6,000 سے زائد افراد زخمی بھی ہو چکے ہیں. عراق کی وزارت داخلہ کے ترجمان کے مطابق مظاہروں کے دوران ہلاکتوں کی تعداد 104 تک ہو گئی ہے، جن میں 8 سیکورٹی فورسز کے اہلکار بھی شامل ہیں. عراق کے سب سے زیادہ طاقتور سمجھے جانے والے سیاسی رہنما مقتدی الصدر نے بھی جمعے کے روز حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے. مقتدی الصدر کو نہ صرف عوام کے ایک بڑے حصے کی حمایت حاصل ہے بلکہ ان کے حامی اراکین کی پارلیمنٹ میں بھی بڑی تعداد موجود ہے. مقتدی الصدر نے دوبارہ انتخابات کا بھی مطالبہ کیا ہے. ان کے علاوہ پارلیمان میں موجود دیگر جماعتیں بھی حکومت کے خلاف صاف آ رہے ہیں. عراق میں احتجاجات اور ہنگامہ آرائی کا بنیادی سبب آخر ہے کیا؟ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے دو ممتاز تجزیہ کاروں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر زبیر اقبال اور میری ٹائم اسٹڈی فورم کے سلطان جاوید نے عراقی سیاست میں مقتدی الصدر کے رول پر گفتگو کی اور کہا کہ خطے کے دوسرے ملکوں کے ساتھ بڑی طاقتوں کو بھی عراق کو مستحکم کرنے کے لیے رول ادا کرنا چاہیے، جو کہ بطور مجموعی خطے کے استحکام کے لیے ضروری ہے. مزید تفصیلات کے ساتھ قمر عباس جعفری.
عراق کی صورتحال کے بارے میں ایک ایسے وقت میں جبکہ وہاں لاکھوں زائرین امام حسین کے چہلم کے موقع پر پہنچتے ہیں اور نجف سے کربلا تک پیدل چلتے ہیں، تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ احتجاجات کے لیے اس وقت کا انتخاب سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ عراقی حکومت کو بھی وہ سیاسی حمایت حاصل نہیں ہے جس کے ذریعے وہ حالات کو قابو کر سکے. وائس آف امریکہ کے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر زبیر اقبال نے ممتاز مذہبی رہنما مقتدی الصدر کے رول کا ذکر کیا، جن کا عراقی پارلیمنٹ میں سب سے بڑا گروپ ہے. ان کا کہنا تھا،
مقتدی الصدر کا جو رول ہمیشہ رہا وہ یہی رہا ہے کہ وہ گورنمنٹ سے باہر رہتے ہیں لیکن گورنمنٹ کے اوپر اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہیں. مشکل اب یہ آ جاتی ہے کہ ان کے اور سیستانی کے درمیان مشکلات پیدا ہو گئیں. سیستانی کی پوزیشن اور ان کی پوزیشن یہ مشکل ہے کہ سیستانی جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی حد تک کمپرومائز پیدا ہو جائیں، لیکن مقتدی الصدر آن دی ادر سائڈ یہ چاہتے ہیں کہ نئی گورنمنٹ ہو اور اس کے بعد وہ آگے بڑھیں. اب اگر نئی گورنمنٹ بنتی ہے، اگر نئی گورنمنٹ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو پھر یقیناً اس کے لیے مقتدی الصدر کا گروپ جو ہے وہ زیادہ اہمیت رکھے گا. تو یہی بات سامنے آ جاتی ہے کہ کیا وہ اس وقت گورنمنٹ میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں گے یا نہیں، کیونکہ اکنامک کنڈیشن بظاہر اتنی خراب نہیں ہے جتنے کی محسوس کی جاتی ہے. تو اگر وہ ریفارم کرنے کے لیے ایک نئی گورنمنٹ بنانے کی کوشش کریں تو ہو سکتا ہے کہ ان کو سپورٹ مل جائے. اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ جہاں تک ایرانی ملیشیا یا ایرانی سپورٹ ملیشیا کا تعلق ہے وہ بھی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اپنی سالڈ سپورٹ شامل ہے، لیکن یاد رہے کہ اس کی وجہ سے ناردرن اور ویسٹرن عراق کے جو لوگ ہیں ان کے اندر کس حد تک بے چینی پیدا ہو سکتی. اسی لیے ضروری ہے کہ دوسرے ممالک جو علاقے کے ہیں وہ مدد کریں.
میری ٹائم اسٹڈی فورم کے سلمان جاوید نے اسی پروگرام میں کہا کہ فی الحال عراق کی صورتحال میں بظاہر داعش کا کوئی رول نظر نہیں آتا. انہوں نے ڈاکٹر زبیر اقبال سے اتفاق کیا کہ اقتصادی حالات زیادہ خراب نہیں ہیں، لیکن حکومت کے لیے سیاسی حمایت نہ ہونے کے سبب یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں. عراق میں روس اور چین کے رول کے بارے میں ان کا کہنا تھا،
دیکھیں چین تو جو ہے وہ تو اس کے اگر آپ اسٹریٹجی کو بنظر غائب دیکھیں، جو اس کا فورن پالیسی کے جتنے بھی پلرز ہیں وہ سارے کے سارے اکنامک جیو اکنامک گولز کو سامنے رکھ کے بنائے جاتے ہیں، اور اس لیے چائنا کو آپ کبھی بھی کسی کانفلکٹ میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں دیکھیں گے. ان کی کوشش یہی ہوگی کہ وہ مڈل ایسٹ کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے اس ٹرم آئل کو کنٹین کر سکیں اور وہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی لا سکے، تاکہ ان کے جو وینچرز وہاں پہ انہوں نے لگانا شروع کیے ہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچنا شروع ہو. رشین مسل کو البتہ یوز کیا جا سکتا ہے بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے امریکن انفلوئنس کو، لیکن وہ بھی ابھی سیرین کوئگمائر کے بعد کوئی زیادہ ہمیں آگے آتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیکن میڈل ایسٹ بہرحال ایک اہم جگہ ہے رشین جیو اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے بھی. تو ڈیفینیٹلی اگر ادھر وہاں پہ کوئی ایرپٹ ہوتا ہے, ابھی آپ دیکھیں یمن کے اندر ایک ٹرمول موجود ہے, لیبیا کے اندر سول وار ہو رہی ہے, سیریا ابھی تک سیٹل ڈاؤن نہیں ہوا پراپرلی, عراق کے اندر یہ کلیشز شروع ہو چکے ہیں, تو اگر یہ چیزیں میں جیسے پہلے بھی کہا کہ ہاتھ سے باہر نکلتی ہیں اور کسی بھی قسم کا کوئی ملیٹنٹ ونگ جو ہے وہ دوبارہ سے سر اٹھاتا ہے اور وہ داعش جیسی جو ہے قوت دوبارہ حاصل کر رہی ہے, داعش ہی کسی نئے نام سے آ جاتی ہے, اپنے نام سے آ جاتی ہے, تو ڈیفینیٹلی رشینز جو ہے وہ اپنے مسل کو دوبارہ وہاں پہ فلیکس کریں گے.
یہ تھے سلمان جاوید, جن کا کہنا تھا کہ پورا مشرق وسطی کا خطہ اس وقت عدم استحکام کا شکار ہے اور بڑی طاقتوں کی ذمہ داری ہے کہ اس خطے میں استحکام کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں. قمر عباس جعفری, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
تو عراق کی بات ہوئی, اب آئیے آپ کو امریکہ لاتے ہیں. امریکہ کے صدارتی دفتر وائٹ ہاؤس نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس ضمن میں تعاون کرنے سے انکار کیا. منگل کے روز وائٹ ہاؤس نے ڈیموکریٹ کی جانب سے صدر ٹرمپ کے خلاف اعلان کردہ مواخذے کی تحقیقات کو مسترد کر دیا. وائٹ ہاؤس کے وکیل پیٹ گپلون نے 8 صفحات پر مشتمل ایک خط ہاؤس اسپیکر نینسی پلوسی کو ارسال کیا, جس میں صدر ٹرمپ کے مواخذے کی تحقیقات کو غیر قانونی قرار دیا ہے. اس سے پہلے نینسی پلوسی نے کہا تھا کہ ان کی طرف سے اعلان کردہ مواخذے کی کارروائی قانونی ہے اور اس کے لیے ہاؤس ووٹ کی ضرورت نہیں. اس سے پہلے صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی تحقیقات کا اعلان حکومتی مخبر کی طرف سے اس انکشاف کے بعد کیا گیا, جس میں کہا گیا تھا کہ صدر ٹرمپ نے یوکرین کے ہم منصب کو فون کر کے ان پر دباؤ ڈالا کہ وہ ڈیموکریٹ کے ممکنہ صدارتی امیدوار جو بائیڈن کے خلاف تحقیقات کریں. جو بائیڈن آئندہ برس ہونے والے صدارتی انتخاب میں صدر ٹرمپ کے خلاف ڈیموکریٹس کی طرف سے ممکنہ امیدوار بھی ہو سکتے ہیں. وائٹ ہاؤس نے صدر ٹرمپ کے مواخذے کی تحقیقات کو غیر قانونی ہونے سے متعلق دلائل دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی تاریخ میں 3 صدور کے خلاف مواخذے کی کارروائی میں ہاؤس ووٹ کو مد نظر رکھا گیا تھا, جبکہ صدر ٹرمپ کے خلاف بھی سابقہ روایت کو برقرار رکھنا ضروری ہوگا. ڈیموکریٹس کی طرف سے صدر ٹرمپ کی یوکرین کے صدر سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں تفصیلات فراہم کرنے والے وسل بلور یعنی مخبر کی شناخت چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور حکام کا کہنا یہ ہے کہ کسی کے الزام کی بنیاد پر امریکہ کے صدر کے خلاف مواخذے کی کارروائی شروع نہیں کی جا سکتی, اور خاص طور پر الزام لگانے والے اس شخص کے بیانات پر جسے صدر جانتے تک نہ ہوں اور اس پر جرا بھی نہ کر سکتے ہوں. اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے گزشتہ ماہ ایک ٹویٹ میں خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ خود پر الزام لگانے والے شخص سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں جس نے ان کی یوکرین کے صدر کے ساتھ گفتگو کی تفصیلات امریکی کانگریس کی انٹیلیجنس کمیٹی تک پہنچائیں. امریکہ کے صدر جانسن اور بل کلنٹن, ان دونوں کا مواخذہ تو ہوا مگر سینٹ میں ان کو بری کر دیا گیا. اس کے علاوہ رچرڈ نکسن, ان کے خلاف بھی مواخذے کی تحریک آنا تھی لیکن وہ اس سے پہلے ہی مستعفی ہو گئے تھے. اب وجہ یہ ہے کہ جب کانگریس صدر کا مواخذہ کرتی ہے تو اس میں ایوان نمائندگان اور سینٹ دونوں کا اہم کردار ہوتا ہے. مواخذہ کب اور کیسے کیا جاتا ہے, آئیے جانتے ہیں نخبت مالک سے.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جب سے عہدہ سنبھالا ہے انہیں امپیچ کرنے یا عہدے سے ہٹانے کے مطالبات ہو رہے ہیں, لیکن کیا امریکی صدر کو اتنی آسانی سے عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے؟ ویسے تو امریکی آئین کانگریس کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ صدر کا مواخذہ کر کے یا انہیں امپیچ کر کے عہدے سے ہٹا دے. آئین میں یہ تو کہا گیا ہے کہ صدر کا مواخذہ کسی بڑے جرم یا غلطی کی صورت میں ہو سکتا ہے, لیکن ایک ٹویسٹ ہے اور وہ یہ کہ آئین میں ان جرائم کی کوئی تفصیل نہیں دی گئی. مطلب یہ کہ جھوٹ بولنے سے لے کر غداری تک کچھ بھی اس فہرست میں شامل ہو سکتا ہے. مواخذے کا آغاز کانگریس میں بیٹھے ایوان نمائندگان میں سے کسی ایک شخص کی درخواست سے ہو سکتا ہے, یا پھر کسی کمیٹی کی پیٹیشن یا خصوصی تحقیقات سے سامنے آنے والی رپورٹ کی بنیاد پر صدر کے خلاف یہ کارروائی شروع کی جا سکتی ہے. ایوان نمائندگان میں الزامات کی فہرست تیار کی جاتی ہے, سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی ان الزامات پر تحقیق کرتی ہے. کمیٹی مواخذے کے حق میں فیصلہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ فرد جرم عائد ہو گئی اور اب صدر کے خلاف مقدمہ چلے گا. اس مقدمے کی سربراہی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کرتے ہیں. صدر کو اپنے دفاع کا پورا موقع ملتا ہے. دلائل مکمل ہونے کے بعد سینٹ کے ارکان ہر الزام پر الگ الگ ووٹ کرتے ہیں تاکہ یہ بتا سکیں کہ ان کی نظر میں یہ الزام ثابت ہوا یا نہیں. الزام ثابت ہو جائے تو صدر کو سخت ترین سزا کے طور پر عہدے سے ہٹایا بھی جا سکتا ہے اور نائب صدر ان کی جگہ لے لیتا ہے. اب تک امریکہ کے 300 کے خلاف مواخذے کی کارروائی ہو چکی ہے۔ اینڈرو جانسن اور بل کلنٹن کو عہدے سے ہٹایا نہیں گیا تھا، لیکن رچرڈ نکسن، جن کی برطرفی تقریباً یقینی تھی، انہوں نے اس عمل کے مکمل ہونے سے پہلے ہی استعفیٰ دے دیا تھا۔ آئینی ماہرین بس اتنا خبردار کرتے ہیں کہ مواخذے کا استعمال سیاسی مخالفت یا انتقام کے لیے نہیں ہونا چاہیے، ورنہ کوئی بھی صدر اس کا نشانہ بننے کے ڈر سے اپنا کام نہیں کر سکے گا۔
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے۔ وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کے لیے ہم دیگر رپورٹس پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے۔ ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
ویلکم بیک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں پروگرام آپ کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیوز میں چلیں رپورٹ کے لیے، ایک چھوٹی سی خبر آپ کے لیے لائے ہیں۔ پاکستان میں آب و ہوا کی تبدیلی کے خطرناک اثرات کے بارے میں آگہی بڑھانے کے لیے سول سوسائٹی نے کلائمیٹ ایکشن پاکستان کے نام سے ایک ملک کی سطح کا اتحاد تشکیل دیا ہے، جس کے تحت ملک بھر کے مختلف شہروں میں کلائمیٹ مارچ کیے جا رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق تحقیقی کام کی علمبردار انم زیب نے، جو کلائمیٹ ایکشن اسلام آباد کی کلیدی رکن ہے اور پاکستان بھر میں آب و ہوا کی تبدیلی کے خطرے سے 2-4 کمیونٹیز کو ان خطرات سے مقابلے کے لیے تیار کرنے پر کام کر چکی ہیں، انہوں نے وائس آف امریکہ واشنگٹن کو ایک انٹرویو میں اس پلیٹ فارم کے بارے میں تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ ان کی اس تحریک کی بہت پذیرائی ہوئی، جس نے کلائمیٹ ایکشن کو اس مشن کو مزید پھیلانے کے لیے کلائمیٹ مارچز شروع کرنے کی تحریک دی، اور اس کے تحت ملک بھر میں آب و ہوا سے متعلق کلائمیٹ کے لیے مارچ کی گئی۔ ان میں توقع سے کہیں زیادہ لوگوں نے شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ مارچ غیر سیاسی تھے اور ان کا انعقاد صرف اور صرف سول سوسائٹی کی طرف سے کیا گیا، جس کے لیے کوئی فنڈنگ کہیں سے نہیں لی گئی۔ انم زیب نے یہ بھی بتایا کہ کلائمیٹ ایکشن پی کے نے پاکستان کے لیے ایک سٹیزن ڈیمانڈ چارٹر بنایا ہے، جس میں حکومت کے لیے 4 اہم مطالبات شامل ہیں۔ پہلا یہ کہ ملک میں کلائمیٹ ایمرجنسی کا اعلان کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ ترقی پذیر ملکوں کے ایک عالمی اتحاد کے ساتھ کلائمیٹ جسٹس کا مطالبہ کیا جائے۔ تیسرا یہ کہ کم سطح کی کاربن اکانومی قائم کی جائے، اور چوتھا یہ کہ گراس روٹ لیول پر آب و ہوا کی تبدیلی سے نمٹنے کی کوششوں کو یقینی بنایا جائے۔ تو جناب، جب بھی کسی معاشرے میں کسی حساس موضوع کے بارے میں آگہی اور شعور میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر وہاں کئی نئے اقدامات بھی اٹھائے جاتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں آب و ہوا کی تبدیلی جیسے اہم موضوع پر آگہی بڑھنے کے ساتھ ساتھ سرکاری سطح پر بھی کام ہو رہا ہے، اور پلاسٹک کے لفافوں پر بھی پابندی عائد کی جا رہی ہے۔ نگت سے معلوم کرتے ہیں تفصیلات۔ جی نگت،
شکریہ بہجت۔ اس سے پہلے میں یہاں پر بات کرنا چاہوں گی، پاکستان جو ہے وہ ان ممالک میں شامل ہے جہاں کچرے کو سائنسی طریقے سے ٹھکانے لگانے کا کوئی مناسب انتظام نہیں، جس کی وجہ سے شہروں میں اور جگہ جگہ پر آپ کو کچرے کے ڈھیر نظر آتے ہیں۔ اس معاملے پر اگر سنگاپور کے نقش قدم پر چلا جائے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، کیونکہ براعظم ایشیا کا سب سے جدید، ترقی یافتہ اور خوبصورت ترین ملک سنگاپور نہایت چھوٹا سا ملک ہے، اور یہاں کچرے کے بڑے بڑے ڈمپنگ پوائنٹس بنانے کی قطعی جگہ نہیں۔ سنگاپور میں روزانہ کی بنیاد پر ہر جگہ سے کچرا اکٹھا کیا جاتا ہے۔ پورے ملک سے اکٹھا کیا جانے والا کچرا ایک بڑی سی عمارت میں لایا جاتا ہے۔ اس عمارت میں اس کچرے کو جلایا جاتا ہے، اور یہاں جلنے والی آگ سال کے 365 دن جلتی رہتی ہے۔ 1000 ڈگری سیلسیس پر جلنے والی یہ آگ سب کو جلا دیتی ہے۔ کچرا جلانے کے عمل سے بجلی پیدا کی جاتی ہے، اور یہ عمارت سنگاپور میں توانائی پیدا کرنے کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس عمارت سے نکلنے والا دھواں ماحول کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچاتا۔ دراصل اس عمارت میں صرف مزدور یا کاریگر موجود نہیں ہوتے جو آگ جلا کر کچرا اس میں پھینک دے، یہاں سائنسدان اور اپنے شعبے کے ماہرین موجود ہوتے ہیں جو اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ یہاں سے نکلنے والا دھواں صاف ستھرا ہو۔ زہریلے دھوئیں کو صاف یا فلٹر کرنے کا عمل جدید سائنسی بنیادوں پر استوار اور نہایت پیچیدہ ہے، اور اس مشکل عمل کے بعد اس عمارت کی چمنیوں سے خارج ہونے والی ہوا بالکل صاف ستھری ہوتی ہے۔ اس عمارت میں 90% کچرا جل کر غائب ہو جاتا ہے، صرف 10% راک کی صورت میں باقی رہ جاتا ہے۔ اس راک کو دور دراز واقع انسانی ہاتھوں سے بنائے گئے ایک جزیرے میں لے جایا جاتا ہے اور پانی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ پانی سمندر اور دریاؤں سے بالکل الگ تھلگ ہے، لہٰذا اس میں ڈالی جانے والی راک یہیں پر رہتی ہے۔ سنگاپور کی حکمت عملی سے وہ نہ صرف پلاسٹک کو غائب کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں بلکہ یہ سارا عمل اس قدر صاف ستھرا ہے کہ سنگاپور کا قدرتی ماحول اور حسن برقرار ہے۔ جنگلی اور آبی حیات و نباتات تیزی سے وہاں پر نشوونما پا رہے ہیں اور جنگل بھی سرسبز ہیں۔ تو یہ ایک مثال آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی ماحولیات کے حوالے سے۔ تو بہجت، جیسا کہ آپ کو بتا رہی تھی کہ پاکستان میں اور خاص طور پر وفاقی دارالحکومت میں یہ پہلے اقدام اٹھایا گیا تھا، پلاسٹک شاپنگ بیگز کی پابندی عائد کر دی گئی تھی جس کے استعمال پر، اس کے بعد اب سندھ میں بھی یہ اقدام اٹھایا گیا ہے اور سندھ میں بھی اب 1 اکتوبر سے پلاسٹک کے شاپنگ بیگز کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، جس پر عمل درآمد کے لیے اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ ہماری نمائندہ سیرت فاطمہ نے اسی حوالے سے متعلقہ حکام سے بھی بات چیت کر کے ایک رپورٹ تیار کی ہے، تو تفصیلات آپ کو اسی رپورٹ میں ہم سنوا رہے ہیں۔
سندھ میں 1 اکتوبر سے پلاسٹک بیگز کے استعمال، فروخت اور تیاری پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر برائے ماحولیات بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کا کہنا ہے کہ 1 اکتوبر سے ماحولیاتی قوانین کے تحت پلاسٹک بیگز کی تیاری، فروخت اور استعمال قابل سزا جرم ہوگا۔ سندھ میں پلاسٹک بیگز پر لگائی جانے والی پابندی پر عمل درآمد کے حوالے سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں اور اس کو سندھ میں کہاں کہاں لاگو کیا جائے گا، اس حوالے سے ادارہ تحفظ ماحولیات سندھ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر برائے عوامی آگاہی عمران نبی نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک کو بتایا۔
27/9/2019 کو نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا انڈر رول 2014 اور سیکشن 14 سب رول 3 آف ایکٹ 2014 کے تحت، جو ہے سندھ کے اندر جو ہے پلاسٹک کی ہر طرح جو اس کا بننے کا عمل ہے، اس کے بیچنے کا سلسلہ ہے اور جو اس کے استعمال کا طریقہ ہوتا ہے نارملی، وہ منع کیا گیا ہے پورے سندھ میں۔ دس ٹائم اراؤنڈ ہم لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جو ہے خاطر خواہ طریقے سے اس پر عمل کیا جائے، خاص طور پہ بڑے شہروں میں شروع کیا گیا ہے، کراچی، حیدرآباد، باقی جو بڑے شہر ہیں سندھ کے، اور پھر گریجولی جو ہے یہ آگے بھی امپلیمنٹ ہوگا۔
سندھ کی عوام کو پلاسٹک بیگز کی پابندی کے بعد اس کے متبادل کس طرح کے بیگز مہیا کیے جائیں گے، اس سوال کے جواب میں عمران نبی نے کہا،
اس طرح کا پلاسٹک جو کہ ماحول دوست ہو، اب وہ اس طرح کے مختلف مٹیریل اویلیبل ہیں جو کہ عام پلاسٹک کے مقابلے میں کمپیریٹیولی جو ہے وہ ماحول دوست ہوتے ہیں، تو ان کی اور صفائی کی گئی ہے، اور کوشش یہ کی گئی ہے کہ جس طرح سے 15-20 سال پہلے تک جو ہم ٹریڈیشنل طریقہ استعمال کرتے تھے ان آرڈر ٹو کیری آرٹیکل، کپڑے کے بیگ استعمال کرتے تھے، اگر کوئی آپ لکوڈ لا رہے ہیں تو اس طرح کے برتن استعمال کرتے تھے، ہمارے بڑے کرتے رہے، ان کی واپس جو ہے لوگوں کے اندر ایک عادت اور اس کا رواج ڈالا جائے۔
پلاسٹک بیگز بنانے والی فیکٹریوں کے ساتھ کیے جانے والے مذاکرات اور عوام کی آگاہی کے حوالے سے بتاتے ہوئے عمران نبی کہتے ہیں،
سے مختلف اوقات میں جو بھی اس طرح کی بڑی ایسوسیشنز ہیں تاجروں کی، کیونکہ کراچی بہت بڑا شہر ہے آپ کے علم میں ہے، مختلف ادھر انڈسٹریل زونز بنے ہوئے جن کی اپنی اپنی ایسوسیشنز ہیں، ان کو آن بورڈ لینے کی کوشش کی گئی ہے، اور خود بھی وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو انہوں نے بھی کمٹمنٹ تو کی ہے کہ جو ماحول دوست یہ پلاسٹک ہے اس کے حوالے سے اقدامات کریں گے، یا جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ کپڑے کے بیگز یا اس طرح کی جو باقی چیزیں استعمال کی جاتی تھیں ان کے حوالے سے حوصلہ افزائی کی گئی ہے، اس حوالے سے مختلف جو ہے پبلک اویئرنیس کی کمپینز بھی کی گئی ہیں۔ پہلے میں ہم نے جو کراچی کے مختلف لینڈ مارکس ہیں، شاپنگ مال، مختلف جگہیں ہیں، تو وہاں پر ہم وقتاً جو ہے وہاں پر اس طرح کی کیمپینز کی ہیں کہ منسٹر صاحب نے خود یا باقی سینئر جو مینجمنٹ ہے فیفا کی، انہوں نے عوام میں کپڑے کے جو ماحول دوست بیگز ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں، پمفلیٹ ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں۔
سندھ سے قبل پلاسٹک فری مہم کا آغاز شہر اقتدار اسلام آباد سے کیا گیا تھا۔ اسلام آباد میں 14 اگست 2019 سے پلاسٹک بیگز پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، اور اب تک حکومت کی جانب سے اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ایکشن لیے گئے ہیں۔ ادارہ تحفظ ماحولیات اسلام آباد کی ڈائریکٹر جنرل فرزانہ الطاف شاہ نے ریڈیو نیوز نیٹورک سے بات کرتے ہوئے اسلام آباد میں پلاسٹک بیگز کی پابندیوں پر کس حد تک عمل درآمد ہو رہا ہے اس حوالے سے بتایا۔
اس وقت اسلام آباد کے اندر جتنے بھی ہمارے بڑے سٹورز ہیں، ریٹیلرز ہیں، مالز ہیں، مختلف بیکریز وغیرہ ہیں، ان لوگوں نے بہت حد تک کمپلائنس کر لی ہے۔ کہیں ان کی کوئی برانچ اگر سب اربن میں یا رورل ایریا میں ہے تو وہاں کوئی کہیں کہیں نان کمپلائنس رپورٹ ہوتی ہے، لیکن ادر وائز جو ہمارے میگا سٹورز میں کہوں یا جو بڑے ٹریڈرز ہیں وہ لوگ اس پہ کمپلائنس کر رہے ہیں، اور پھر عوام کی طرف سے ایک بہت اچھا ریسپانس آ رہا ہے اور عوام کی بہت اچھی پارٹیسپیشن ہے، اسپیشلی ہمارے یہ جو ویکلی بازار لگا کرتے تھے اس میں لوگوں میں کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے اپنے تھیلے ساتھ لانے کا، اور مین پرپز بھی اس لا کا ہمارا یہی تھا کی بیہیویئر چینج ہو, آلٹرنیٹ کسی اور قسم کا پلاسٹک نہ یوز کیا جائے. تو مین ہماری اس میں کوشش یہ ہے کہ ہم بیہیویئر چینج کی طرف جائیں اور لوگوں کا بیہیویئر چینج ہو. اور الحمدللہ اسلام آباد کے سٹیزنز کا بہت اچھا رسپانس ہے, بہت زیادہ اس میں امپروومنٹ آئی ہے.
فرزانہ الطاف شاہ نے قوانین پر عمل درآمد کے دوران ہونے والی رکاوٹوں کے حوالے سے بتایا,
اب اس وقت ایک چیلنج جو آ رہا ہے وہ ہے ہمیں سبزی اور فروٹ والی شاپس پہ کہ وہ لوگ چھپا کے بیچ رہے ہیں, اور اب ہم اس ایریا کو ٹارگٹ کرنے چاہ رہے ہیں کہ شروع میں جو لوگ افورڈنگ تھے اور وہ الٹرنیٹ امیڈیٹلی پروڈیوس کر سکتے تھے وہ تو کر رہے ہیں اور وہ لا چکے ہیں. فروٹ ویجیٹیبلس کی شاپس کی ہمیں بہت زیادہ شکایات آ رہی ہیں, پھر چھوٹی شاپس کی جہاں پہ روزمرہ کی چھوٹی موٹی چیزیں لی جاتی ہیں ان کے بارے میں آ رہا ہے. تو اب اس فیز میں ہم جا رہے ہیں شاپ ٹو شاپ چیکنگ کے لیے. پہلے رینڈملی ہم بڑی شاپس کو چیک کر رہے تھے, اب ہم چھوٹی شاپس کو اور ون مارکیٹ پر ڈے یا اس طریقے سے ہم ٹارگٹ کریں گے اور اس مارکیٹ کے اندر ایک ایک شاپ کو ہم اب چیک کریں گے. اب ہم نے جانا ہے 100% کمپلائنس کی طرف, اور سائملٹینیسلی ہم نے یہ بھی شروع کیا ہے کہ جو بڑے اسٹورس ہیں ان کو ہم اسی وقت پھر نوٹس ایشو کرتے ہیں, اس کے بعد ویکلی بیسس پہ ان کی ہیئرنگ کر رہے ہیں, اور اب ساتھ ہی ہم نے فائن امپوز کرنے شروع کرتے ہیں.
فرزانہ الطاف شاہ عوام کو اپنا پیغام دیتے ہوئے کہتی ہیں,
سب کوشش کریں کہ لوگوں میں بیہیویئر چینج ہم لائیں, اور جب شاپنگ کے لیے جائیں تو اپنے تھیلے ساتھ لے کے جائیں.
عام شہریوں کا کہنا ہے کہ شاپنگ بیگز کی پابندیوں سے ہمارے ماحول پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے, اور اس کے سبب پھیلنے والی بیماریوں اور دریاؤں میں آبی آلودگیوں میں بھی کمی واقع ہوگی. سیرت فاطمہ, ریڈیو نیوز نیٹورک, اسلام آباد.
جی, ریڈیو نیوز نیٹورک کی آپ نے رپورٹ سنی, تو پروگرام کی اگلی رپورٹ ہم وائس آف امریکہ سے سنیں گے. لیکن اس سے پہلے ہم یہاں پر بات کریں پاکستان میں جو حکومت نے لنگر کھولے ہیں اس کے حوالے سے. وزیراعظم پاکستان عمران خان نے پیر کے روز سیلانی ٹرسٹ کے زیر اہتمام چلنے والے لنگر خانے کا افتتاح کیا. یہ لنگر خانہ G9 اسلام آباد پشاور موڈ کے قریب واقع ہے. اس موقع پر وزیراعظم کی معاون خصوصی برائے خاتمہ غربت ڈاکٹر ثانیہ نشتہ نے بتایا کہ ساس سیلانی لنگر اسکیم کے تحت روزانہ 600 افراد کو مفت کھانا فراہم کیا جائے گا. اس موقع پر وزیراعظم عمران خان نے مستحق, نادار اور کمزور طبقات کو سہولیات کی فراہمی کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نئے پاکستان میں ایک فلاحی ریاست کا قیام ہوگا. احساس پاکستان کی تاریخ کا غربت ختم کرنے کا سب سے بڑا پروگرام ہے. اس پروگرام کے تحت نوجوانوں اور خواتین کو روزگار اور قرضے فراہم کیے جائیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک بھر میں پہلے مرحلے میں 112 لنگر خانے کھولے جائیں گے. یہ لنگر خانے ان علاقوں میں کھولے جائیں گے جہاں محنت کش, بے روزگاری اور بھوک کا شکار ہیں. تو اس سے خبر کے بعد اب ہم پروگرام کی ایک بھی رپورٹ سنتے ہیں. تو بہجت جی, تفصیلات بتائیے رپورٹ کی.
تو جناب, یہ آپ نے ابھی خبر سنی جو آپ کو نکہت نے سنائی اور کھانے کے بارے میں تھی. اب آپ کو ہم اسی کو آگے بڑھاتے ہیں اور کھانے ہی کی کچھ بات کرتے ہیں. آپ کو ایرانی کباب کھانے ہیں یا پھر دیسی بریانی, میکسیکن ٹاکوز کھانے ہیں یا پھر جاپانی سوشی, یعنی آپ کو چائنیز, میڈیٹرینین, گریک, تھائی, وسطی امریکہ کے اور یہاں تک کہ حلال اور پاکستانی کھانے سبھی کچھ واشنگٹن میں موجود کھانے کے ٹرکوں سے مل سکتے ہیں. واشنگٹن ڈی سی میں فوڈ ٹرکس کے بزنس یہاں پر بے حد مقبول ہیں. اس کی کوالٹی پر بھی سخت کنٹرول کیا جاتا ہے. آج کی رپورٹ میں آپ کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ فوڈ ٹرک مالکان, ان کے چیلنجز کیا ہیں اور وہ کس طرح سے اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے اور منافع بخش بنانے کے لیے کیا کیا کام کرتے ہیں. یہ رپورٹ آپ کے لیے تیار کیا اسد اللہ خالد نے, آئیے سنتے ہیں.
روزانہ لنچ میں مختلف اور لذیذ کھانے کس کو اچھے نہیں لگتے, اور وہ بھی جب موسم اچھا ہو.
یہاں پہ بہت زیادہ آپشنز ہوتے ہیں. میڈیٹرینین میں بھی حلال ہے, سم ٹائمز آپ کو ہاٹ ڈاگز بھی حلال مل جاتے ہیں. سو انڈین فوڈ حلال ہے.
میرے فیوریٹ ہیں یہ میڈیٹرینین فوڈ, عرب فوڈ, کبھی دیسی بریانی بھی مل جاتی ہے, تو مکس کر سکتے ہیں.
ایاد فلسطین سے ہیں اور انہوں نے تقریباً $50,000 کی سرمایہ کاری سے 5 سال پہلے اس کاروبار کا آغاز کیا. اس وقت ان کے 3 فوڈ ٹرکس ہیں. وہ اور ان کی بیوی ان فوڈ ٹرکس پر حلال کھانے بیچتے ہیں, اور ان کے چند کھانوں میں آپ کو مشرق وسطی کا فلیور بھی ملے گا. ریسٹورینٹ کی طرح اچھی لوکیشن یہاں بھی بہت ضروری ہے.
یہ بہت مشکل ہے کہ آپ کو اچھی لوکیشن ملے. جیسے کہ آج میں لفان پلازا پر ہوں, اور یہ لوکیشن کسی لاٹری سے کم نہیں. میں یہاں کام کرنے کے لیے فیس بھی ادا کرتا ہوں.
ان کے پاس ہی گرنام سنگھ بریانی اور تکہ بیچنے کے لیے کھڑے ہیں, جنہوں نے اپنا ریسٹورینٹ زیادہ منافع بخش نہ ہونے پر اپنی ساری توجہ اس فوڈ ٹرک پر دی اور اسے منافع بخش بنایا.
ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ।
ہر ٹرک پر میرے لیے 3 لوگ کام کرتے ہیں جو صبح 9 بجے سے 3 بجے تک کام کرتے ہیں، لیکن میرا دن صبح 5:30 یا 6 بجے شروع ہوتا ہے تاکہ سب کچھ وقت پر تیار ہو سکے۔
Some people who put French fries inside, but here people don't like French fries inside.
کھانے کا کاروبار جتنا آسان لگتا ہے اتنا ہے نہیں۔ اس کاروبار میں ان لوگوں کو صبح 5 بجے اپنے دن کا آغاز کرنا پڑتا ہے اور رات 9-9 بجے تک یہ لوگ کام کرتے ہیں۔
مہینے کے وسط میں کاروبار اچھا ہوتا ہے، خاص طور پر جب موسم بھی ٹھیک ہو، 100 ڈگری فارنہائٹ میں بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس موسم میں کسٹمرز بہت کم ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ کئی بار آپ کو اپنے ملازمین کو جیب سے ادائیگی کرنا پڑتی ہے۔
لیکن اس کے باوجود اس کاروبار میں مقابلہ بڑھ رہا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں فوڈ ٹرک ایسوسی ایشن کے مطابق 2016 میں صرف 300 ٹرک یہ کاروبار کرتے تھے، جن کی تعداد اب 2 گنا سے بھی زیادہ ہو چکی۔
جب میں نے اس کاروبار کا آغاز کیا تو کوئی 300 ٹرک اس کاروبار میں تھے، لیکن اب اچھی لوکیشن کا ملنا بہت مشکل ہے، ہمیں بہت زیادہ جرمانے بھی کیے جاتے ہیں اور اس کاروبار کی ریگولیشن بہت سخت ہے۔
فوڈ ٹرکس کے کاروبار کے مسائل اپنی جگہ، لیکن جو بھی یہاں اچھا کھانا بنا کے کسٹمرز کا ٹرسٹ ڈیولپ کر رہا ہے، اس کے پاس کسٹمرز بار بار جاتے ضرور دکھائی دیتے ہیں۔ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سدائے جہاں میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کے لیے ہم دیگر رپورٹس پیش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
ریڈیو پروگرام سدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔ یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork۔
ویلکم بیک، وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیوز میں واپس چلیں، آپ کو کچھ معلومات دیتے ہیں۔ یروشلم اسرائیل کا ایک قدیم شہر ہے جس میں کئی وسیع و عریض پھاٹک یا بلند و بالا دروازے واقع ہیں، جہاں سے ہر روز یہودی، مسلمان اور عیسائی عبادات اور معمولات زندگی سے جڑے کاموں کی انجام دہی کے لیے گزرتے ہیں۔ یروشلم شہر کے قدیم علاقے میں کل 8 دروازے ہیں، جن میں سے 7 دروازے لوگوں کی آمد و رفت کے لیے کھلے رکھے گئے ہیں، جبکہ 1 دروازہ مستقل طور پر بند ہے۔ ترکی کے سلطان سلیمان نے 16ویں صدی عیسوی میں یہ سارے دروازے تعمیر کرائے تھے۔ کئی مذاہب کے ماننے والوں کی بڑی تعداد کی آمد کی وجہ سے یہ دروازے انتہائی حساس شمار ہوتے ہیں، جہاں اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کا گشت ہر وقت جاری رہتا ہے اور مختلف مقامات پر کیمرے بھی نصب ہیں۔ مذکورہ 8 دروازوں میں سے 1 دروازے کا نام دمشق ہے، جہاں ہر وقت گہما گہمی رہتی ہے۔ یہ دروازہ مسلمانوں کے رہائشی کوارٹرز کا داخلی دروازہ بھی ہے۔ جفا نامی دروازہ بحیرہ روم کی جانب کھلتا ہے، یہ مغربی دروازہ ہے جہاں مقامی لوگ آباد ہیں، جبکہ سیاح یہاں واقع بازار میں خریداری کی غرض سے گھومتے نظر آتے ہیں۔ لائنز گیٹ، جسے سینٹ سٹیفنز گیٹ بھی کہا جاتا ہے، دور سے ہی نظر آ جاتا ہے کیونکہ اس پر پتھروں کو تراش کر 2 شیر بنائے گئے ہیں۔ اس کا رخ مشرق کی جانب ہے۔ مسجد اقصی میں نماز کی ادائیگی کے بعد بیشتر مسلمان یہاں جمع ہوتے ہیں، پھر بہت سے یہودی عبادت گزار مغربی دیوار تک جانے کے لیے یہ راستہ اختیار نہیں کرتے اور تبادل راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اسرائیل فلسطین تنازع کے پیش نظر یہ ایک غیر مستحکم علاقہ ہے، اس لیے جہاں سیکیورٹی ہمیشہ سخت رہتی ہے، جہاں ہر وقت اسرائیلی پولیس کا گشت بھی جاری رہتا ہے، جبکہ پرانے شہر کے مختلف مقامات پر کلوز سرکٹ کیمرے بھی نصب ہیں۔ اسرائیل پورے یروشلم کی نگرانی کرتا ہے، جس میں پرانا شہر بھی شامل ہے، جس پر اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں قبضہ کر لیا تھا۔ اسرائیل اب پورے یروشلم کو اپنا ابدی اور ناقابل تقسیم دارالحکومت قرار دیتا ہے۔ تو جناب، ان معلومات کے بعد آپ چلتے ہیں سوات کی طرف۔ نگہ تفصیل بتائیں گی آج سوات میں ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں اور کیا بتائیں گی۔ جی نگہ
بہجت، اس سے پہلے ایک انٹرسٹنگ سی خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، آپ سیلفی بنانے کی کتنی شوقین ہیں؟
بہت اچھی بات ہے، کبھی ہم کچھ شیئر بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں چونکہ بہت ہی پرائیویٹ انسان ہوں، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ سیلفی بھی ایک بڑی پرائیویٹ چیز ہوتی ہے، تو اس لیے اگر کبھی میں نے سیلفی بنائی بھی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کو شاید بہت جگہوں پہ شاید شیئر نہ کیا ہو، سوائے قریبی دوستوں کے۔
زبردست چلیں, یہ تو آپ نے بات کی, لیکن آپ کو پتا ہی آج کل نوجوانوں کا پسندیدہ مشغلہ ہے سیلفی بنانا, تو ان کے لیے ایک انٹرسٹنگ سی خبر اب یہ ہے کہ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں ایک سیلفی میوزیم کھل رہا ہے جہاں نوجوان انسٹاگرام کے لیے اپنی تصاویر اور فن پارے بنا سکیں گے. نو فلٹر میوزیم کے نامی والے اس جگہ پر چمکدار اور رنگین دیواریں ہیں اور آپ کی تصاویر کو منفرد بنانے کے لیے مختلف چیزیں بھی رکھی گئی ہیں. نو فلٹر میوزیم کی شریک بانی ایک خاتون ہیں, وہ کہتی ہیں کہ میوزیم جانے والے نوجوانوں کی تعداد میں کمی آئی ہے, اس لیے ہم سوشل میڈیا کی مدد سے اسے بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. نوجوان مختلف سوشل میڈیا ویب سائٹس کے سب سے بڑے صارفین میں سے ہیں. برطانیہ میں ہر 10 میں سے 9 نوجوان انسٹاگرام, فیس بک یا واٹس ایپ جیسی سوشل میڈیا سائٹس استعمال کرتے ہیں. سیلفی میوزیم ویانا میں عارضی طور پر کھلا رہے گا اور پھر دوسرے شہروں میں بھی اس کو قائم کیا جائے گا. میوزیم میں 24 الگ الگ کمرے ہیں. یہاں آنے والے افراد رنگ برنگی دیواروں کے ساتھ خوبصورت ملبوسات پہن کر انسٹاگرام کے لیے اپنی تصاویر بنا سکتے ہیں. یہاں پر ایک ایسا کمرہ بھی ہے جہاں کھانے کی نقلی چیزیں بھی پڑی ہیں جیسے کیک کپس وغیرہ. نو فلٹر میوزیم دنیا بھر کی ایسی جگہوں میں سے ہے جو خاص سوشل میڈیا صارفین کے لیے بنائی گئی ہیں. انسٹاگرام نے نوجوانوں میں تصویر بنانے کا جنون پیدا کر دیا ہے. سیلفی میوزیم کے مالکوں کا خیال ہے کہ یہاں روز 300 سے 500 افراد آ سکیں گے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ میوزیمز کا مستقبل ہے, اس کا مقصد صرف تصاویر بنانا نہیں بلکہ اچھا وقت بھی گزارنا ہے. تو یہ خبر ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. تو اب آپ کو لیے چلتے ہیں ہم سوات, جہاں پر ہمارے نمائندے آج ہمیں سوات میں موجود ایک نرسری فارم میں لے کر جا رہے ہیں, جہاں پر نہ صرف ہر موسم کا پودا موجود ہے بلکہ لوگوں کو پودے اگانے کا گر بھی زبردست طریقے سے سکھایا جا رہا ہے. تو رپورٹ کر رہے ہیں سوات سے ہمارے نمائندے ناصر عالم, تو آئیے سنتے ہیں.
سوات کے باصلاحیت نوجوانوں نے ایسی نرسری قائم کی جہاں پر ہر موسم کا پودا موجود ہے. مقامی لوگوں سمیت سیاحوں نے بھی اس نرسری کا رخ کر لیا ہے جہاں پر ہر وقت لوگوں کی کثیر تعداد نظر آتی ہے. پی ایچ ڈی اسکالر فضل ربی کا کہنا ہے کہ ان کے پاس مختلف پودوں کا ذخیرہ موجود ہے.
یہاں پہ تقریباً کوئی 20-25 اقسام موجود ہیں اور اس کے فائدہ یہی ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی جو درخت موجود ہے, جو پودے موجود ہیں, وہ سارے ٹیوب میں ہوتے ہیں, جو پولیتھین ٹیوب اس کو کہتے ہیں نرسری میں. تو وہ آپ کہیں بھی کسی بھی وقت لے کے بھی جا سکتے ہیں اور اس کو لگا بھی سکتے ہیں.
نرسری میں مختلف پھلوں اور پودوں کی پیوندکاری بھی کی جاتی ہے اور لوگوں کو پودے اگانے کے گر بھی سکھائے جاتے ہیں.
ادھر آ کے یہ نرسری میں ہم یہ جو چیزیں لیتے ہیں ان لوگوں سے, یہ اسکول ہے, یہ لوگ ہم کو بتاتے ہیں کہ یہ کیسے بنتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں.
بارش ہے, یہ زیادہ ہوگی, ہمارے چشمے وغیرہ یہ پانی کا جو ذخیرہ یہ بڑھ جائے گا اس سے, تو یہ ہمارے انسان کی جو انوائرمنٹ ہے اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے.
اس نرسری میں موجود ان پودوں اور رنگ برنگی پھول کو دیکھ کر بندے کو دلی سکون ملتا ہے.
نرسری میں موجود رنگ برنگی پھولوں اور پودوں کی وجہ سے فضا معطر رہتی ہے جس میں لوگوں کو دلی سکون ملتا ہے. ناصر عالم, ریڈیو نیوز نیٹ ورک, سوات.
تو جناب یہ سوات کی بات تو ہوئی, ایک بڑی دلچسپ خبر ہے سعودی عرب سے. سعودی عرب میں حکام نے غیر ملکی مردوں اور خواتین سیاحوں کو بغیر کوئی تعلق ثابت کیے ایک ہی کمرے میں رہائش کی اجازت دے دی ہے. حال ہی میں سعودی عرب نے مختلف ملکوں کے لیے سیاحتی ویزے جاری کرنے کے لیے غیر ملکی سیاح خواتین پر عبایا پہننے کی شرط بھی ختم کر دی ہے. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اب سعودی خواتین سمیت دیگر ملکوں کی خواتین بھی ہوٹل کے کمرے کرائے پر لینے کے لیے بکنگ کروا سکتی ہیں. تجزیہ کاروں کے مطابق بظاہر یہ اقدام سعودی عرب کی سیاست کو پرکشش بنانے کے لیے کیا گیا ہے. حال ہی میں سعودی عرب نے 49 ملکوں کے لیے سیاحتی ویزے جاری کرنے کا اعلان کیا. سعودی عرب کی قومی آمدن کا زیادہ انحصار تیل کی فروخت پر ہے, لیکن اب حکومت سیاحت کے ذریعے زر مبادلہ کمانے کے اقدامات بھی کر رہی ہے. ماہرین کے مطابق قدامت پسند سعودی معاشرے میں یہ تبدیلیاں ولی عہد محمد بن سلمان کے معاشی اور سماجی ایجنڈے کے تحت کی جا رہی ہیں, جسے مغربی ملکوں کی جانب سے پذیرائی ملتی رہی ہے. 2 سال پہلے حکومت کی جانب سے خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت دینے اور بغیر محرم کے دیگر ملکوں کا سفر کرنے کی اجازت پر بعض حلقوں نے تنقید بھی کی. حکومت کی جانب سے جدہ سمیت مختلف شہروں میں سینما گھر کھولنے کی بھی اجازت دے دی گئی ہے. تو جناب یہ تو ہوئی سیاحت کی بات سعودی عرب کے حوالے سے. اب ایک اور بات ہے کہ برطانیہ کے شاہی خاندان کے شہزادہ ولیم اور ان کی اہلیہ کیٹ مڈلٹن 5 روزہ سرکاری دورے پر 14 اکتوبر کو پاکستان پہنچ رہے ہیں. شہزادہ ولیم اور کیٹ مڈلٹن کے ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ دفتر خارجہ اور کامن ویلتھ آفس کی درخواست پر شاہی جوڑا 5 روزہ دورے پر پاکستان آئے گا اور یہ ان کا پہلا دورہ پاکستان ہوگا. ترجمان کے مطابق ڈیوک آف ڈچس آف کیمبرج کے دورہ پاکستان سے دونوں ملکوں کے تاریخی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں مدد ملے گی. 5 روزہ دورے کے دوران شہزادہ ولیم اور کیٹ مڈلٹن اسلام آباد، لاہور کے علاوہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات اور مغربی سرحدی علاقوں کا بھی دورہ کریں گے. اس کے علاوہ شاہی جوڑا پاکستان میں سرکاری حکام، کاروباری طبقات اور طلباء سے بھی ملاقاتیں کرے گا، خاص طور پر خواتین کی تعلیم اور ان کی فلاح و بہبود کے منصوبوں کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا جائے گا. سن 2006 کے بعد برطانیہ کے شاہی خاندان کے کسی رکن کا پاکستان کا یہ پہلا سرکاری دورہ ہوگا. شہزادہ ولیم کی والدہ اور ویلز کی شہزادی لیڈی ڈیانا خیراتی اور امدادی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے لیے پاکستان آئی تھیں. تو آئیے اب ان خبروں کے ساتھ چلتے ہیں نگہت کے پاس جو ہمیں ایک اور جگہ لے جا رہی ہیں. آئیے نگہت سے تفصیل معلوم کرتے ہیں. جی نگہت،
بہت شکریہ بہجت. سیاحت کے حوالے سے سندھ میں جو ایک اقدام اٹھایا گیا ہے اس کا بھی یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گی. رپورٹ سے پہلے، سندھ حکومت نے نہر خیام کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے اسے تفریحی مقام میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. گزشتہ دنوں سندھ کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ نے نہر خیام کو تفریحی مقام میں تبدیل کرنے کے لیے غیر سرکاری تنظیم کے ساتھ معاہدے کی منظوری دی. اجلاس کے دوران وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ نے کابینہ ارکان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ کراچی کے عوام کے لیے ایک تحفہ ہوگا اور فیملیز کے لیے ایک تفریحی مقام ہوگا جہاں وہ خوبصورت کشتیوں میں سواری، ادبی لوگ اپنے پڑھنے کے مواد اور نوجوان خوبصورت نہر خیام کے کنارے کافی کے مختلف ذائقوں سے لطف اندوز ہو سکیں گے. نہر خیام کو تفریحی مقام میں تبدیل کرنے کے منصوبے کا معاہدہ سندھ حکومت اور غیر سرکاری تنظیموں کے گروہ پانی کے درمیان طے پایا ہے. نہر خیام کی ترقی کے منصوبے پر 1.5 ارب روپے لاگت آئے گی جو پانی نامی تنظیم کی جانب سے ادا کی جائے گی، جبکہ سندھ حکومت نکاسی آب کے نظام کی بہتری یقینی بنانے کے لیے ایک نالہ قائم کرے گی جس کی تیاری میں 5 کروڑ روپے لاگت آئے گی. تو اب اس خبر کے بعد آپ کو ہم سیر کے لیے لے کے جاتے ہیں سندھ کے علاقے ٹھٹہ میں واقع شہر خاموشا کی. ہمارے نمائندے فدا حسین ہمیں اس کی تاریخی اہمیت کے حوالے سے بھی بتا رہے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں.
مکلی شہر، جسے شہر خاموشا بھی کہا جاتا ہے، پاکستان کے صوبے سندھ کے علاقے ٹھٹھا میں واقع ہے اور یہ دنیا کے بڑے اور پرانے قبرستانوں میں شمار ہوتا ہے. یہ شہر کراچی سے 98 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. کراچی کے نزدیک ہونے سے اس تاریخی اور خوبصورت جگہ پر سیاحوں کا رش لگا رہتا ہے، خصوصاً تعطیلات میں لوگوں کی بڑی تعداد جب سیر و سیاحت کے لیے تاریخی مقام ٹھٹھا کا رخ کرتی ہے تو وہ اس شہر خاموشا کی سیر کیے بنا نہیں رہ سکتے. یہ شہر 14ویں صدی عیسوی میں نہ صرف سندھ کا دارالخلافہ تھا بلکہ اسلامی فنون کا بھی اہم مرکز تھا. اس کے علاوہ اس قبرستان کو بزرگان دین، عمرہ اور شاہان سلف کا مقابر سمجھا جاتا ہے. اس قبرستان کی تاریخ 14ویں صدی عیسوی تا 18ویں صدی عیسوی کے درمیان بتائی جاتی ہے. اس قبرستان کے باہر آویزاں بورڈ پر نمایاں اور بڑے حروف سے لکھا ہوا ہے، مکلی کا شہر خاموشا، بزرگان دین، عمرہ، وزرا اور شاہان سلف کے مقابر، 14ویں صدی تا 18ویں صدی. اس جگہ مزید تحریر ہے، دنیا میں مسلمانوں کے اس سب سے بڑے قبرستان میں لاکھوں قبریں اور مقبرے آدھے پارینائی کی یاد دلاتی ہے. یہ چھوٹا سا شہر مکلی 6 مربع میل سے زائد رقبے پر بسی تھے. اس سے ماضی کی 400 سال پرانی تہذیب وابستہ ہے. یہ وہ دور تھا کہ جب خانوادہ سماس 1340 تا 1520 عیسوی، ارغون 1520 عیسوی تا 1555 عیسوی اور ترخان 1555 عیسوی تھا 1592 عیسوی نے ٹھٹھا شہر کو شان و شوکت بخشی تھی، جہاں کے متوطن بزرگان دین اور حکمرانوں نے مکلی کو اپنا آخری آرام گاہ بنا لیا. دولت کے اعتبار سے بعض یورپی ہم اثر سیاحوں نے شہر ٹھٹھا کو کانزر کے نام سے بھی موسوم کیا ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں 1,25,000 حکمرانوں اور صوفی بزرگوں کے مقبرے اور قبریں واقع ہیں.
صدای جہاں میں یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کے لیے کچھ زبردستی شوبز کی خبریں اور زبردستی شوبز سے متعلق رپورٹس بھی لے کر آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
آپ پروگرام صدای جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتہ پھر سے بتاتے ہیں, www.urduvoa.com.
ویلکم بیک وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیلینا گومز ایک بار پھر موسیقی کی دنیا میں واپس آ رہی ہیں. اس خبر نے ان کے پرستاروں میں ہلچل پیدا کر دی ہے. اپنے ایک پیغام میں سیلینا نے کہا کہ وہ میوزک لاورز کے لیے نئی دھنیں بھی ترتیب دیں گی اور یہ ان کا وعدہ ہے. ہلچل کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے جو سیلینا نے خود بیان کی, جبکہ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ پچھلے ایک سال سے موسیقی سے دور تھیں اور بریک ڈاؤن کے بعد ان کی اب واپسی ہو رہی ہے. پرستاروں نے اس خبر پر اپنے دلی جذبات کا اظہار کرنے کے لیے فوری طور پر سوشل میڈیا کا سہارا لیا. پھر کیا تھا, سیلینا گومز کے پاس پیغامات کا تو ڈھیر ہی لگ گیا. سیلینا نے گزشتہ روز اپنی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی جس میں انہیں ریکارڈنگ سیشن میں کام کرتے ہوئے دکھایا گیا. فوٹیج میں وہ نئی دھنوں کو لکھتے ہوئے بھی نظر آئیں. اس سے پہلے سیلینا نے کبھی پردے کے پیچھے کام کرتے ہوئے اپنی کوئی ویڈیو یا تصویر شیئر نہیں کی, اس لیے بھی پرستاروں میں اس حوالے سے کافی جوش و خروش نظر آ رہا ہے. تو جناب, اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی موسیقی کی. پاکستان کی سیاست کی طرح موسیقی بھی موروثیت کا اثر رکھتی ضرور ہے. فوک میوزک ہو یا پھر صوفی کلام, ماضی کے نامور فنکاروں کا فن اور نام اب ان کی اگلی نسل بھی آگے بڑھا رہی ہے, اور ان میں شمار ہوتا ہے سائیں ظہور اور الن فقیر کے فرزندوں کا جو فوک میوزک میں اپنی منفرد پہچان بنانے میں مصروف عمل ہے. سدرا ڈار کی رپورٹ ہے, آئیے تفصیل سنتے ہیں.
پاکستان کی سیاست کی طرح موسیقی میں بھی موروثیت کا عنصر واضح دکھائی دیتا ہے, لیکن اپنے باپ دادا کے نام اور فن کو آگے چلانا اتنا بھی آسان نہیں. فوک میوزک کا بڑا نام مرحوم الن فقیر کے فرزند واحد الن فقیر کے مطابق ان پر اپنے والد کے نام اور کام کا آج بھی دباؤ موجود رہتا ہے.
بہت بڑا پریشر, کیونکہ جتنا وہ کام کر گئے اتنا کرے گا تو وہاں پہنچے گا, تو محنت کرنی پڑتی ہے, بہت محنت, سخت, اور ہم نے محنت کی. مجھے تو سچی بات ہے کہ فقیر سائیں الن فقیر کی وجہ سے لوگ جانتے, اب واحد میرے نام سے بھی جاننے لگ گئے. یعنی جتنی آپ محنت کریں گے اتنی اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا.
سائیں ظہور کے بیٹے شرافت علی بھی اپنے شوق اور لگن سے صوفی کلام کو سیکھ رہے ہیں. روز ریاضت ان کے فن کو نکھارنے میں مدد دے رہی ہے.
عشق دا چرخا ہجر دی پونی,
یہ سمندر ہے, اس میں جتنا بھی سیکھ لیں بہت ہی کم ہے, کیونکہ جس میں پوری زندگی لگ جاتی ہے سیکھنے کے لیے, اس کو جتنا بھی سیکھ لیں بہت ہی کم ہے. ابھی تو انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں دنیا کو دکھانے کی. ہم صبح صبح ریاض لازمی ہم نے کرنا ہوتا ہے, چاہے ہم کچھ کھائیں یا نہ کھائیں, کیونکہ ریاض ضروری ہے ہمارے لیے. جتنا یہ کم کر لیں, جتنا بھی یہ ایک دن کے لیے چھوڑ دیں, تو بس ایسے ہی ہے کہ 21 دن پیچھے ہو گئے.
واحد الن فقیر کے مطابق صوفیانہ کلام پڑھنے کے لیے مزاجن فقیر ہونا ضروری ہے.
فقیر فے فکر کرو, پھر ذکر پیدا ہوگا. کاف کنایت, یعنی جہاں 100 خرچہ ہے وہاں 90 کرو, 10 بچاؤ. یہ یقین, اللہ پر یقین ہے کہ ہمارا رزق وہ دے گا. رے سے ریاضت, یعنی اپنا کام کرو, وہ پہلے کرو پھر اور کوئی کام کرو, تاکہ ریاضت ضروری ہے. اس لیے جو یہ چار کام جس کے پاس ہوں گے وہ فقیر ہے, اس کو ہم فقیر کہتے ہیں.
صوفی کلام کے ذریعے امن اور محبت کا پیغام پھیلانا ہی ان فنکاروں کے نزدیک خدمت ہے.
ابو نے پہلے بھی کہا ہے کہ جو ایسا بھی پڑھیں, ہمیں صرف صوفیانہ کلام چاہیے, کہ صوفیانہ میں اللہ کا نام ہو اور پیارا چلے. جیسے ہی کہ یہ ہو نا, صوفی کو پیارے سے پڑھا جائے تو بہت ہی مزہ آتا ہے.
مستقل محنت, ریاضت اور لگن ہی سے یہ نسل اپنے والد کے نام اور کام کو آگے بڑھانے اور اپنی پہچان بنانے میں مصروف عمل ہے. سدرا ڈار, وائس آف امریکہ, کراچی.
جی, وائس آف امریکہ کی آپ نے رپورٹ سنی, تو اگلی رپورٹ بھی ہم شوبز سے ہی سنیں گے, لیکن اس سے پہلے یہاں پر ایک خبر آپ کو ہم بتاتے چلیں. کال آف ڈیوٹی موبائل ویڈیو گیم نے اب تک سامنے آنے والے تمام ویڈیو گیمز کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ یہ رواں ماہ لانچ کیا گیا تھا۔ انڈیپینڈنٹ کی رپورٹ کے مطابق 1 اکتوبر کو سامنے آنے والے اس موبائل ویڈیو گیم کو ایک ہفتے میں 10 کروڑ مرتبہ ڈاؤن لوڈ کیا گیا، جو ایک نیا ریکارڈ ہے۔ اس کے ساتھ ہی کال آف ڈیوٹی کو تاریخ کا سب سے مقبول گیم مانا جاتا ہے۔ کال آف ڈیوٹی موبائل گیم کو آئی او ایس کے ذریعے آئی فونز میں 5.70 کروڑ مرتبہ ڈاؤن لوڈ کیا گیا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ لانچ کے 3 روز میں ہی یہ گیم 100 سے زائد ممالک میں آئی او ایس ایپ چارٹ میں ٹاپ پر رہا۔ رپورٹس کے مطابق اب تک اس گیم نے ایپل سٹور سے ڈاؤن لوڈ کیے جانے پر $91 لاکھ کمایا، جبکہ اینڈرائڈ صارفین کی جانب سے ڈاؤن لوڈ پر اس گیم نے $83 لاکھ کی کمائی کی۔ گیم کے اس حد تک مقبول ہونے کے باعث کئی صارفین نے ڈاؤن لوڈنگ میں مسائل کی بھی شکایت درج کروائی۔ تو یہ ایک انٹرسٹنگ سی خبر آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی۔ تو اب آپ کو پروگرام کے آخری رپورٹ سنواتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم کچھ زبردستی خبروں کے لیے واپس چلیں گے وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں بہجت کے پاس۔ تو بہجت جی، بتائیے کیا سنا رہی ہیں آج آپ؟
جی نگہت، آج دلچسپ بات یہ ہے کہ آج میں آپ کے لیے صرف ایک خبر لائی ہوں، اور وہ یہ کہ ہماری ساتھی سعدیہ زیبرانجا، جن کی آپ رپورٹیں بھی سنتے ہیں، وہ گئی تھیں یہاں امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں، جہاں پر ہم ایوارڈز کا 7واں میلہ ہو رہا تھا۔ ایک ہفتے تک یہ گہما گہمی یہاں پر جاری رہی، اور 5 اکتوبر کی رات اس کا اختتام ہوا ایوارڈز کے ساتھ۔ تو 7ویں ہم ایوارڈز کی تقریب کے سلسلے میں پاکستان کے شوبز ستاروں کی کہکشاں ایک ہی چھت کے تلے جمع ہو گئی۔ ریڈ کارپٹ مقامی وقت کے مطابق 5:30 اور ایوارڈز کی تقریب 7:30 بجے طے تھی، جس کے لیے شائقین 4 بجے ہی این آر جی ارینا میں جمع ہونا شروع ہو گئے، لیکن ریڈ کارپٹ 6:30 اور تقریب شب 9 بجے شروع ہوئی، جس کا اختتام رات 1 بجے ہوا۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز پاکستان کے قومی ترانے سے ہوا، جس کے بعد ہارون نے اپنے معروف ترانے دل پاکستانی ہے پر پرفارمنس دی۔ میزبانی کا آغاز مکال حسن اور علی رحمان خان نے کیا، اور ان کے ساتھ ساتھ بشرا انصاری، سنم جنگ، عائشہ عمر اور احمد بٹ بھی میزبانی کے فرائض انجام دیتے رہے۔ ایوارڈز کے لیے اس بار جو ڈرامے نامزد ہوئے، ان میں ڈر سی جاتی ہے صلہ، باندی، تعبیر، بیلا پور کی ڈائن، عشق تماشا اور سنو چندا شامل تھے۔ ان تمام ڈراموں کے رائٹرز، ڈائریکٹرز اور اداکاروں کو بھی نامزد کیا گیا تھا۔ بہترین ڈرامہ سنو چندا کو قرار دیا گیا، جبکہ بہترین میل اداکار فرحان سعید اور بہترین فیمیل اداکارہ اقرا عزیز قرار پائیں۔ دونوں کو یہ ایوارڈ ڈرامہ سیریل سنو چندا کے لیے دیا گیا۔ بہترین ڈرامہ ڈائریکٹر کا ایوارڈ کاشف نثار کو ڈر سی جاتی ہے صلہ کے لیے دیا گیا۔ یہ ڈرامہ بچوں کے ساتھ زیادتی کے موضوع پر بنایا گیا تھا۔ کاشف کا کہنا تھا کہ یہ ڈرامہ انہوں نے 2 بچوں کا باپ ہونے کی وجہ سے پیش کیا۔ بہترین ڈرامہ رائٹر کا ایوارڈ سائمہ اکرم چودھری کو سنو چندا کے لیے اور بی گل کو ڈر سی جاتی ہے صلہ کے لیے ملا۔ موسٹ امپیکٹ فل اداکار اور منفی کردار کے دونوں ایوارڈز ڈر سی جاتی ہے صلہ کے لیے نعمان اعجاز کے حصے میں آئے، جس پر ان کے نئے اداکاروں سے مزاح کے رنگ میں کہے گئے جملے سوری بوائز پر حاضرین بہت محظوظ ہوئے۔ سپورٹنگ میل اداکار کا ایوارڈ عدنان شاہ ٹیبو کو سنو چندا اور یاسر حسین کو باندی کے لیے، اور بہترین سپورٹنگ فیمیل کا ایوارڈ نادیا افغان کو سنو چندا کے لیے ملا۔ نادیا افغان کا کہنا تھا کہ 22 سال کیریئر میں انہیں یہ پہلا ایوارڈ ملا ہے۔ بیسٹ آن اسکرین کپل کا ایوارڈ بھی اقرا عزیز اور فرحان سعید نے ڈرامہ سیریل سنو چندا کے لیے حاصل کیا۔ بیسٹ چائلڈ سٹار کا ایوارڈ سنو چندا کے اداکار سمی خان کو ملا۔ یوں کل 8 ایوارڈز کے ساتھ سنو چندا سر فہرست رہا، جبکہ 5 ایوارڈز کے ساتھ ڈر سی جاتی ہے صلہ دوسرے نمبر پر رہا۔ تو اسٹیج پر گاہے بگاہے پرفارمنس بھی جاری رہی، جس میں سب سے زیادہ اذان، سمی خان، ہانیہ عامر، عاصم اظہر، محفل جات اور احسن خان کی پرفارمنس پر تالیاں بجیں، اور آخر میں عابدہ پروین نے اپنا صوفیانہ کلام بھی پیش کیا۔ لیکن رات کا 1 بج چکا تھا، اور اس وقت پھر لوگوں نے ہال سے نکلنا بھی شروع کر دیا۔ تو جناب، یہ آج پوری تفصیل ہم نے آپ کو بتائی ہیوسٹن امریکہ کے شہر میں جو ہم ایوارڈز کا میلہ ہوا، اس پر ہماری ساتھی سعدیہ زیب گئیں اور انہوں نے یہ رپورٹ ہمیں دی۔ تو ہم نے آپ کو پڑھ کر سنائی کہ یہ ساری چیزیں وہاں پر ہوئی۔ اب چلتے ہیں نگت کے پاس، جو ہمیں بتائیں گی کہ آج شوبز میں وہ ہمیں کیا سنوا رہی ہیں۔ جی نگت،
بہت شکریہ بہجت۔ ہم چلتے ہیں فورن سے شوبز راؤنڈ اپ کی جانب، کیونکہ ہمارے پاس بہت کم وقت بچا ہے۔ تو ہم اپنے سامعین کو سنائیں گے اس ہفتے کی شوبز کی کچھ خبریں، جسے پیش کر رہی ہیں ہماری نمائندہ آمنہ مجید۔
ہالی ووڈ کی کامیڈی اور تھرل سے بھرپور ہارر اینیمیٹڈ فلم دی ایڈمز کا لاس اینجلس میں رنگا رنگ پریمیئر کیا گیا۔
happy, darling?
Yes, completely.
Your hand is as cold as a dead fish.
My love, that is a dead fish.
जिसमें फिल्मी अपनी आवाज का जादू चकाने वाले फनकारों ने शिरकत की। ये फिल्म चार्ल्स एडम्स के मशहूर कार्टून पर मबनी है, जिसकी कहानी एडम्स नाम के खानदान के गिर्द घूम रही है। फिल्म में अपनी आवाज का जादू जगाने वाले फनकारों में ऑस्कर एसक, चार्ल्स थेरॉन, निक क्रोल, एल्सन जीने और एमी गार्सिया समेत दीगर शामिल है। कॉरिन डॉनन और गेल ब्रिमन की मुश्तरका प्रोड्यूस करदा कॉमेडी और थ्रिल से भरपूर ये फिल्म 11 अक्टूबर को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। माशर्ती रवैयों और मुश्किलात के बायस जुर्म का रास्ता इख्तियार करने वाले मस्खरे की कहानी बॉक्स ऑफिस पर छा गई।
Arthur, I have some bad news for you. This is the last time we'll be meeting.
You don't listen, do you? You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts.
And finally, in a world where everyone thinks they can do my job, check out this guy.
When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed.
दिल दहला देने वाले वाकयात तो जिस्म में खौफ की लहर पैदा कर देने वाले मनाजिर से भरपूर हॉलीवुड फिल्म जोकर ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। फिल्म 14 अरब से ज्यादा बिजनेस के साथ बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 पर आ गई, जबकि दूसरे नंबर पर अबू मैम्बल और के तीसरे नंबर पर डाउनटाउन अभी मौजूद हैं। पहली जंग अजीम पर बनाई जाने वाली जंगी मनाजिर से भरपूर हॉलीवुड फिल्म 1917 का ट्रेलर जारी कर दिया गया।
We've got orders to cross here.
That is the German front line.
If we're not clever about this, no one will get to your brother.
I will.
सेम मेंडिस की हिदायतकारी में बनने वाली इस फिल्म की कहानी बरतानवी फौजियों की है, जो पहली जंगे अजीम में मुल्क को बचाने के लिए सर धड़ की बाजी लगा देते हैं। फिल्म 25 दिसंबर को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। सऊदी फिल्म द परफेक्ट कैंडिडेट को ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नामजद कर लिया गया।
طبعا اغلبكم يعرفوني زين وتعرفون سبب وجودي هنا انا بمساعدتكم اتمنى اني ادخل
سعودي فيلم ڈائریکٹر حیفا المنصور کی فلم دی پرفیکٹ کینڈیڈیٹ 35 سال تک جاری سینما گھروں کی بندش ختم ہونے کے بعد پہلی سعودی فلم ہے جو آسکر اوارڈز کے لیے نامزد کی گئی۔ واضح رہے کہ فلم دی پرفیکٹ کینڈیڈیٹ کو 2020 میں آسکر اوارڈز کے لیے بہترین بین الاقوامی فلموں کی کیٹیگری میں شامل کیا گیا ہے۔ معروف رائٹر اور ہدایتکار حلیل الرحمان قمر نے فلم کاف کنگنا کو 25 اکتوبر کو ریلیز کرنے کا اعلان کیا ہے۔
ہے تو یہ دشمن ملک،
پر دشمن یہاں کوئی دکھتا ہی نہیں۔
ہم سائے ہیں ہم دونوں، اور ہم سائے بھی ایسے کہ مکان والوں کی طرح مکان بیچ کر دوسری جگہ جا نہیں سکتے۔
تم جب ہنستے ہو تو لگتا ہے انڈیا پاکستان میں دوستی ہونے والی ہے۔
اس بار ذرا دیکھ کر پتا جی، پیار سرجیکل سٹرائک کی طرح ہوگا۔
رائٹر اور ہدایتکار حلیل الرحمان کا کہنا تھا کہ فلم بین جب فلم دیکھیں گے تو کاف اور کنگنا کے بارے میں پتہ چل جائے گا، اس لیے اسے ابھی سسپنس رکھا گیا ہے۔ فلم کی کاسٹ میں سمیع خان، عائشہ عمر، فضا علی اور ساجد حسن شامل ہیں۔ فلم کے گانے شفقت علی خان، راحت فتح علی خان، فرحان سعید اور عارف لوہار نے گائے ہیں۔ دنیا بھر سے شہرت حاصل کرنے والی فلم لال کبوتر بے تحاشا فرمائش کے بعد اب ایک اور بار پاکستانی سینما گھروں کی زینت بنے گی، جس کی تصدیق فلم میں مرکزی کردار ادا کرنے والی منشا پاشا نے خود کی ہے۔ لال کبوتر رواں ماہ 11 اکتوبر کو نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔ منشا پاشا کا اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ وہ تمام لوگ جو اس حوالے سے پیغام بھیج رہے تھے، ان سے گزارش ہے کہ وہ لوگ سینما گھروں میں جا کر فلم دیکھیں۔ آمنہ مجید، ریڈیو نیوز نیٹورک، اسلام آباد۔ Thank you.
शोबिज राउंड अप के साथ ही इस हफ्ते का सदाए जहां अपने अख्तिताम को पहुंचा। आज का शो आपको कैसा लगा अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहां पीओ बॉक्स नंबर 1399 इस्लामाबाद। आपकी आरा का हमें इंतजार रहेगा। स्टूडियो इंजीनियर शाहिद अब्बासी के साथ निगहत अमान को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
और इसके साथ ही वैजा जिलानी को भी इजाजत दीजिए। प्रोग्राम सदाए जहां को खत्म करने के लिए रिकॉर्डिंग इंजीनियर जस्टिन ट्वीट्स के साथ आपकी हमारी मुलाकात होगी आइंदा हफ्ते। इजाजत, अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।